نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. سورة طه آیت نمبر 57 ہم نے پڑھی اور جس میں جو ہے فرعون نے یہ کہا معجزات دیکھنے کے بعد کہ یہ جادو ہے, اس نے کہا کہ ایسے ہی جادو ہم لے کر آئیں گے اور پھر مقابلہ ہوگا نہیں. اب آیت نمبر 70 میں جو ہے اس کے درمیان جو آیات گزری ہیں اس میں اس مقابلے کی کیفیت ہے کہ ایک عید کا دن جو ہے وہ ڈسائڈ کیا گیا اور خوشی کا دن تھا ہم لوگوں کے لیے, پوری قوم جمع ہے, ایک بڑا میدان ہے جہاں پوری قوم بھی ہے اور درمیان میں اس میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے, چاروں طرف جادوگر ہیں. جادوگروں نے پوچھا کہ پہل آپ کرتے ہیں یا ہم کریں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کرو. انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالیں تو وہ بھی سانپ بن گئی اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ یہ سب جو ہے سانپ بن کر آ رہی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا کہ یہ تو وہی چیز نظر آ گئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, آپ اپنا عصا ڈالیے. وہ عصا ڈلنا تھا کہ وہ ان کا سارا جادو جو ہے وہ عصا نکل گیا اور جو ہے جادوگروں پر اس سے خاص کیفیت تاری ہوئی اور وہ سب کے سب سجدے میں گر گیا. یہ اب یہاں سے ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 70. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا, اور سجدے میں گر گئے جو ہے وہ سارے کے سارے جادوگر. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى, اور انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر. اب فرعون نے دیکھا کہ اس کی تو جگہ سائی ہو گئی, ساری قوم جمع ہے اور اسے امید تھی کہ جادوگر جیت جائیں گے اور سب کے سامنے شکست ہو گئی, تو بہت بڑا سیاست دان تھا. اور اس نے فوراً بات کر دی, اس نے کہا یہ نورا کشتی ہے, اب میں سمجھا یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام ان سب کے بنے, انہوں نے انہیں جادو سکھایا ہے اور یہ ان کی ملی بھگت تھی اور سب نے پہلے پلاننگ کر کے اس طرح مجھے جو ہے دلیل کرنے کے لیے اس طرح یہ آئے. تو اس نے گویا اس طرح سے بہانہ بنایا اور پھر اس نے دھمکی بھی دی ان نو مسلموں کو, ان جادوگروں کو. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم, اس نے جب دیکھا یہ جادوگر جو ایمان لے آئے تو کہنے لگا کہ آپ تم ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا. انه لکبیرکم, بے شک یہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے بڑے. الذی علمکم السحر, جس نے تمہیں جادو سکھایا. فلا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف, میں لازمن کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر جو ہے مخالف سمت سے. ولا اصلبنکم فی جذوع النخل, اب میں لازمن تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا کھجور کے تنوں پر. ولا تعلمن اینا اشد عذابا واقعا, اور تم ان قریب جان لو گے کہ کون زیادہ شدید ہے عذاب کے اعتبار سے اور عذاب کی طوالت کے اعتبار سے, یعنی کن دو کو کمپیئر کر رہے ہیں, اپنے آپ کو اور خدا کو, کہ تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کا عذاب زیادہ شدید اور مستحق ہے. اس پر اب جادوگروں کا جواب, اب یہ لمحوں میں جو ہے ان کی کایا بلن گئی, ابھی دنیا کے طلبگار تھے اور جو ہے اب جو ہے وہ نامسلم ہیں, ایمان لے آئے اور اتنی بڑی دھمکی سننے کے بعد اب وہ کہہ رہے ہیں قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات, ان جادوگروں نے کہا کہ ہم ہرگز تمہیں جو ہے وہ فوقیت نہیں دے سکتے, ترجیح نہیں دے سکتے اس پر جو آ چکی ہیں ہمارے پاس واضح نشانیاں. والذی فطرنا, اور نہ اس پر جس نے ہمیں پیدا کیا, یعنی نہ ہم اللہ پر تمہیں ترجیح دے سکتے نہ اس دین پر تمہیں ترجیح دے سکتے. فقضی ما انت قاض, بس تم کر گزرو جو تم سے ہو سکے. انما تقضی هذه الحیاه الدنیا, بے شک تم تو فیصلہ کر سکتے ہو اسی دنیا کی زندگی سے بتا دیں, یعنی تم حد سے حد ہماری زندگی ختم کر سکتے ہو. انا آمنا بربنا, بے شک ہم تو ایمان لے آئے اپنے رب پر. لیغفر لنا خطایانا, تاکہ وہ معاف کر دے ہم سے ہماری خطاؤں کو. وما اکرحتنا علیہ من السحر, من السحر, اور وہ جو تم نے جبرن ہم سے کرایا ہے جادو میں سے. واللہ خیر وابقا, اور اللہ ہی بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا. تو یہ جناب لمحوں میں جو ہے آدمی کی شخصیت بدل جاتی ہے, اگر ایمان آ جائے تو کایا پلٹ ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ جادوگر پہلے جو ہے اس مقابلے سے پہلے فرعون سے پوچھ رہے تھے کہ اگر ہم جیت گئے تو کیا انعام ملے گا, اور کہاں جب ان پر حقیقت کھلی اور ایمان پیدا ہوا ہے تو اتنی طاقت آ گئی اور وہ ایمانی کیفیت ہو گئی کہ اب موت سے بھی نہیں گھبرا رہے. آیت 77-79 میں ہجرت بنو اسرائیل, اور فرعون کی ہلاکت کا ذکر ہے. ہوا یہ کہ اس واقعے کے بعد راتوں رات جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنو اسرائیل کو لے کر نکلے اور تقریباً 6 لاکھ یہ بنو اسرائیلی تھے, ان سب کو لے کر نکلے. اور پھر رستے میں ہم جانتے ہیں کہ سمندر آ گیا, اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر سمندر میں رستہ بنایا اور یہ سارے لوگ جو ہے دوسری طرف نکل گئے. فرعون پیچھے آ رہا تھا, اس رستے پہ داخل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اسے جیسی درمیان میں پہنچا اسے ڈبو دیا. فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى, اور یقیناً ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف, اَنْ أَدْرِ بِعِبَادِي, کہ وہ راتوں رات نکل چلے ہمارے بندوں کے ساتھ. فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا, فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا, اور یہ کہ وہ بنائے جو ہے ان کے لیے راستہ سمندر میں بالکل خشک. لا تخافوا دركا ولا تخشى, اور نہ خوف کھائیں تعاقب سے اور نہ ہی ڈریں ڈوبنے سے. فاتبعهم فرعون بجنوده, بس ان کی اتباع کی, ان کے پیچھے پیچھے آیا فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ. فغشیهم من الیم ما غشیا, اور اسے پھر جو ہے ڈبو دیا جو ہے پانی نے, جیسے کہ بلکہ اس کا صحیح ترجمہ ہوتا ہے فغشیهم, بس ان پر چھا گیا جو ہے پانی میں سے جیسا کہ چھاتا ہے, تو گویا مراد یہ کہ وہ پانی میں جو ہے وہ ڈوب گیا. وَأَذَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى, اور جو ہے وہ گمراہ کر دیا, دھوکے میں ڈال دیا فرعون نے اپنی قوم کو اور وہ ہدایت پہ نہیں تھا. آیت نمبر 80, بنو اسرائیل پر اللہ کی احسانات کا ذکر ہے. اب یہ قوم جو ہے سمندر پار کر کے صحرا سینا میں گئی, وہاں اللہ نے کئی احسانات فرمائے. یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, قد انجیناکم من عدوکم, یقیناً ہم نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمن سے. ووعدناکم جانب الطور الایمن, اور ہم نے وعدہ کیا تم سے طور کی دائی جانب سے, وعدہ تھا تورات کا. ونزلنا علیکم المن والسلوى, اور ہم نے نازل کیا تم پر من اور سلوا. من جو ہے شبنم کی طرح کے جو ہے چھوٹے چھوٹے سفید سے دانے ہوتے تھے, کاربوہائیڈریٹ تھے, اور سلوا جو ہے بٹیر کی نما جو ہے پرندے تھے, ان کے ہزاروں کی تعداد میں جن کے جن آ کر بیٹھ جاتے تھے اور یہ اسے جو ہے بھون کے کھاتے تھے, استعمال کرتے ہیں. آیات 83 سے 85, بنو اسرائیل کی ناشکری کا ذکر ہے. وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ, اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اللہ تعالیٰ نے اور فرما رہے ہیں کہ کیوں آپ جلدی آگے اپنی قوم سے اے موسیٰ علیہ السلام. قالا ہم اولائی علی اثری, انہوں نے کہا میری قوم بھی میرے پیچھے ہی آ رہی ہے. وعجلت الیک ربی لترضا, اور میں نے جلدی کی آپ کی طرف ہے میرے رب, اس لیے تاکہ آپ راضی ہو جائیں. قالا فانا قد فتنا قومک من بعدک, فرمایا کہ بے شک ہم نے جو ہے آزمائش میں ڈال دیا آپ کی قوم کو آپ کے بعد. وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي, اور گمراہ کر دیا انہوں نے انہیں جو ہے سامری نے. سامری بھی اصل میں ان جادوگروں میں سے ایک تھا, آپ کے قوم سے تھا, اس کا نام بھی اتفاق سے منہ سے ہی تھا, لیکن جو ہے اس نے کیا یہ کہ لوگوں سے زیورات جمع کیے اور انہیں پگھلا کر ایک جو ہے بچڑے کی شکل سی بنا, اور جب یہ لوگ سمندر عبور کر رہے تھے تو اس نے دیکھا تھا جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کو, جہاں جہاں اس کی ٹانپیں پڑتی تھی وہاں سبزہ ہو جاتا تھا, تو وہیں سے تھوڑی سی مٹی لے لی تھی اور وہ اس بچڑے میں ڈالا. تو جو قدیم مفسرین ہیں وہ یہ رائے رکھتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مٹی کی وجہ سے یہ بچڑا بولتا تھا, اس میں سے آواز آتی تھی, اور جو ہے پوری قوم کو پھر اس نے کہا کہ یہ تمہارا رب ہے اور یہی موسیٰ کا رب ہے, اس کی عبادت کرو. اس طرح اس نے بچڑے کی عبادت پر لگا دی. جدید مفسرین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ اس طرح سے شیپ تھی کہ ہوا گزرتی تھی تو منہ سے آواز آتی تھی اس کے. تو اس کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے واپس آئے, بڑے غصے میں تھے اور انہوں نے پوچھا بھی قوم سے, اور سیدھے بھائی کے پاس آئے اور ان سے بات چیت کی. کالا, اور انہوں نے کہا یبنا اما, اے میرے ماں جائے, لا تاخذ بلحیتی ولا براسی, اب حضرت ہارون علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے میرے ماں کے بیٹے, اے میرے ماں چاہے, نہ پکڑو مجھے داڑھی سے اور سر کے بالوں سے. انی خشیت ان تقولا فرقت بین بنی اسرائیل, مجھے ڈر تھا اس کا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے تفریق ڈال دی بنی اسرائیل کے درمیان, اس لیے کوئی بڑا الزام نہیں کیا. اب وہ ناراض ہو رہے تھے کہ یہ تم نے سمجھایا نہیں قوم کو, یہ ساری جو ہے گاؤ پرستی میں لگ گئی, تم کیا کر رہے تھے. تو غصے میں انہوں نے پکڑا انہیں سر کے بالوں سے اور داڑھی کے بالوں. اب اس میں اشارے عقل مندوں کے لیے, پہلا اشارہ یہ کہ حضرت ہارون علیہ السلام شیخ نہیں کرتے، اور دوسرا یہ کہ ان کی داڑھی کم سے کم اتنی تھی کہ جو قبضے میں آتی تھی، جس سے پکڑا جا سکتا. آگے فرمایا اتنی خشی تو ان تقولا پر رفت بین بنی اسرائیل، اور انہوں نے کیا عذر دیا کہ میں نے کیوں نہیں انہیں سمجھایا، کوئی بڑا اعتراف نہیں کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ کہتے کہ تم نے جو ہے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دی. تو تفرقے سے بچنا اتنا اہم تھا ان کی نظر میں کہ انہوں نے جو ہے کوئی بڑا اقدام جو ہے اس میں نہیں کیا. فرمایا ولم ترقب قولی، اور جو ہے ورنہ تم آپ کہتے کہ میں نے آپ کی بات کی پیروی نہیں کی. آیت نمبر 99، یہاں قصے کا اختتام ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، طویل قصہ جو ہے یہ اس میں بیان ہو. اس کے بعد بھی ذکر ہے کہ انہوں نے سامری جو تھا اس سے پوچھا بھائی تم نے یہ کیا کیا، اس نے بری تفصیل بتائی، پھر اسے جو ہے اس کے جرم کی یہ سزا ملی کہ اب تم یہ کہتے رہو گے کہ کوئی میرے قریب نہ ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی یہ شکل دی کہ جو آدمی اسے چھو لیتا تھا تو دونوں کو بخار ہو جاتا تھا، سامری کو بھی اور جو چھوتا تھا اسے بھی. تو ہر وقت یہی کہتا رہتا تھا مجھ سے دور قریب نہ ہو. اب اختتام قصہ پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عظمت قرآن بیان کروا رہے ہیں. فرمایا کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اور اسی طرح ہم نے بیان کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر خبریں ان کی جو پہلے گزر چکے. تو یہ کیوں آپ پر بیان کی؟ کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس میں صداقت جو ہے رسالت بھی آتی ہے اور قرآن کی بھی صداقت آتی ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی. وقت آتیناک من لدنا ذکرا، اور بے شک ہم نے دی ہے آپ کو اپنی طرف سے جو ہے الذکر، یہ بھی قرآن کا نام ہے یعنی یاد دہانی دی. آیات 102 سے 104 میں مضمون بیان ہو رہا ہے کہ دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر ہے. یوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور، ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور ہم جمع کریں گے مجرمین کو اس دن جن کی آنکھیں نیلی ہوں گی، یعنی آنکھیں پتھرا جائیں گی اس حیبت ناکی کو دیکھ کر آخرت کی. یتخافتون بینہم ان لبستم الا عشرا، اور وہ آپس میں چپکے چپکے سے سرگوشیاں کر رہے ہوں گے کہ ہم نہیں ٹھہرے دنیا میں بس مگر صرف 10 دن. اور آگے الفاظ ہیں کہ ان میں سے بھی جو زیادہ علم رکھنے والے ہوں گے وہ کہیں گے کہ ان لبستم الا یوما، کہ تم نہیں ٹھہرے ہو مگر ایک دن. تو یعنی یہ دنیا کی زندگی بڑی حقیر ہے آخرت کے مقابلے، اور انسان جو ہے یہ سمجھے گا کہ محض بس تھوڑا سا وقت تھا جو گزر گیا تیزی سے، اور یہ لیکن ہے بہت قیمتی، اسی پر ہماری آخرت جو ہے اس کا دار و مدار ہے. آیت نمبر 109، شفاعت کی حقیقت بیان ہوئی. شفاعت حقہ ہے اور وہ ہوگی، کچھ لوگ ہوں گے جن کی سفارش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے جن کے حق میں اللہ تعالیٰ سفارش جو ہے قبول کرائیں. لیکن کون سفارش کرے گا اور کس کے حق میں سفارش کرے گا، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کرے گا. کوئی اپنی مرضی سے کھڑے ہو کے اپنی مرضی سے کسی کی سفارش نہیں کر سکے. تو یہی مضمون یہاں کھول کر بیان ہو گیا. آیت نمبر 109، یومئذ لا ينفع الشفاعة، یہ وہ دن ہوگا کہ نہیں فائدہ دے گی سفارش، الا من اذن له الرحمن، مگر جسے اجازت دے جو ہے وہ رحمان، ورضی له قولا، اور جس کے لیے جو ہے وہ پسند کرے بات کہنے، یعنی سفارش کرنا. تو دونوں سلیکشن اللہ کے ہوں گے، کون سفارش کرے گا اور کس کے حق میں سفارش کرے گا. آیات جو ہے ایک، اب یہ پورا یہاں پر جو ہے وہ قصہ آدم ابلیس چھٹی بار آ رہا ہے. اب اس میں بہت ساری چیزیں ہم پہلے پڑھ چکے، تو دو آیات یہاں پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو ابلیس آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا، بس ان سب کے سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، وہ نہیں مانا. اب پھر آگے فرمایا کالا بیتو ہونا چاہیے نا، ایک منٹ، اچھا یہی ہے، کالا بیتو ننہا جمیا، انہوں نے کہا تم سب کے سب اتر جاؤ یہاں سے، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، فاما یاتینکم منی ہدن، پھر آئے جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فمن تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، پھر جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی جو ہے وہ محروم رہے گا. آیت نمبر 131 دنیاوی مال و اسباب آزمائش کے لیے یہ بات بیان ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اور آپ کے ذریعے ہم تک بھی پیغام ہے، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ، آپ ہرگز اپنی نظریں نہ ڈالیں اس مال و متاع پر جو ان میں سے جو ہے بعضوں کو ہم نے دیا ہے. ظاہرت الحیات الدنیا، یہ زیب و زینت ہے دنیا کی زندگی کی. لِنَفْتِنَهُمْ فِي، تاکہ ہم آزمائیں انہیں اس کی وجہ سے. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اور آپ کے رب کا رزق کہیں بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا بھی. تو یہ جو دنیاوی مال و متاع ہوتا ہے یہ محض اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زینت ہے اور آزمائش کے لیے، جنہیں یہ دیا جاتا ہے ان کا امتحان ہوتا ہے. اور یہ سمجھنے کہ امتحان کے لحاظ سے وہ امتحان مشکل ہوتا ہے جو کچھ دے کر دیا جائے، جو کچھ لے کر امتحان ہوتا ہے اس میں صبر کرنا ہوتا ہے وہ آسان ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کچھ دے کر دیتا ہے وہ امتحان کڑا ہوتا ہے. بہت خوب کسی نے کہا ہے، چار دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے، اگر صحیح طرح آدمی معاملہ نہ کرے تو یہ چمک دمک چار دن کی چاندنی والی بات ہے. اور ہدایت سے محروم اگر اس طرح یہ مال اسباب میں مگر گزارا تو اندھیری رات آگے کھڑی. آیت نمبر 132، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو خطاب، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کیجئے اپنے گھر والوں کو نماز کا، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ بھی جمے رہی ہے اس پر، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم نہیں سوال کرتے آپ سے رزق، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت جو ہے وہ کس کے لیے ہے، بہتر انجام جو ہے وہ تقویٰ رکھنے والوں کے لیے. الحمدللہ یہاں پر جو ہے سورہ طہٰ ختم ہوتی ہے، اگلی سورت سورہ انبیاء ہے. اس سورت کے تین حصے ہیں جناب، ابتدائی 47 آیات میں ایمانیات ثلاثہ کا بیان ہے، یہ بھی مکی سورت ہے جسے ہم نے سمجھا، اور یہ بھی جوڑا ہے جو ہے سورہ مریم، سورہ طہٰ اور سورہ انبیاء، یہ تینوں سورتیں جو ہے جوڑے کی شکل رکھتی ہیں. ابتدائی 47 آیات میں ایمانیات ثلاثہ یعنی توحید، رسالت، آخرت کا ذکر، پھر درمیانی حصہ ہے جس میں کئی انبیاء کرام کا ذکر ہے، اسی لیے اس کا نام جو ہے قصص اس کا سورہ انبیاء جو ہے نام رکھا گیا ہے. اور قصص الانبیاء کا انداز ہے، جب بھی نبیوں کا ذکر آتا ہے دو طرح کی انداز ہوتے ہیں، ایک یہ کہ نبیوں کے ذاتی محاسن بیان وہ کہلاتا ہے قصص الانبیاء، اور دوسرا انداز یہ ہوتا ہے کہ ان کا ان کی قوم سے جو ہے وہ دعوت دینا اور قوم کا انکار کرنا پھر قوموں پر عذاب کا آنا یہ بیان ہوتا ہے، تو یہ انداز کہلاتا ہے انبیاء الرسل کا. تو یہاں پر قصص الانبیاء کا انداز زیادہ ہے. اور آخر کے حصے میں پھر دوبارہ ایمان بالآخرت کا ذکر ہے. پہلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا اقترب للناس حسابهم، قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت، وہم فی غفلت معرضون، اور وہ غفلت میں پڑے اعراض کرے، یعنی قیامت تو سر پر کھڑی ہے اور جو ہے آدمی جو ہے اس کی تیاری نہیں کر رہا. تو یہ معاملہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، اور آپ نے تو باقاعدہ فرمایا تھا کہ میں اور قیامت اس طرح دونوں انگلیاں ملا کر دکھائیں، یعنی بالکل ساتھ ساتھ ہیں. تو قیامت کی جو چھوٹی نشانیاں وہ پوری ہو چکی ہیں، اب بالکل بڑی نشانیوں کا بس زمانہ ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جب وہ شروع ہوں گی تو اس طرح جیسے کوئی جو ہے وہ لڑی ٹوٹ جاتی ہے اور اس میں سے دانے جو ہیں مسلسل گرنے لگتے ہیں، تو اس طرح سے معاملہ ہوگا. ہمارے حالت کیا ہے کہ سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، وہ والی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 10، فرمایا قرآن میں تمہارا ذکر، لقد انزلنا الیکم کتابا، یقیناً ہم نے نازل کی ہے تمہاری طرف کتاب، فیہی ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، افلا تعقلون، کیا عقل سے کام نہیں لیتے. یہ اس میں پہلوں کی بھی بات ہے، ہمارے بعد آنے والوں کا بھی ذکر ہے، لیکن ہمارا ذکر بھی اسی میں موجود ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بنتی ہے، فیہی ذکر ما قبلکم، اس میں جو ہے وہ ذکر ہے تم سے پہلے لوگوں کا، ونبأ ما بعدکم، اور تمہارے بعد آنے والوں کی بھی خبریں، وحکم ما بینکم، اور تمہارے درمیان کے جو معاملات ہیں اس کا فیصلہ بھی اسی قرآن کے اندر. آیت نمبر 16 میں دنیا کھیل نہیں ہے، فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینهما لاعبین، اور ہم نے نہیں بنایا آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اسے محض کھیل. یہ ایک مقصد ہے، یہ سب بنایا ایک مقصد کے ساتھ ہے. اسی طرح میری آپ کی زندگی کا بھی مقصد ہے، اور وہ ہے اللہ کی عبادت. آیت نمبر 18، حق اور باطل کی جنگ جو ہے وہ جاری ہے، فرمایا بل بل نقذف بالحق، بلکہ ہم دے مارتے ہیں حق کو، علل باطل باطل پر، فیدمغوہ فاذا ہوا زاحق، بس اس کا جو ہے وہ اس کا فرمایا کہ فیدمغوہ اس کا جو ہے بھیجا نکال دیتا ہے یہ، فاذا ہوا زاحق اور وہ باطل تو ہے ہی مٹنے والا، ولکم الویل مما تصفون اور تمہارے لیے ہلاکت اس میں جو تم بیان کرتے ہیں. تو بڑا خوب کہا ہے علامہ اقبال نے، ستیزہ کہا رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یہ مسلسل آپ کو نظر آئے گا. جب سے انسان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے حق اور باطل کی کشمکش جو ہے اس کا آغاز ہو گیا. ایک طرف آدم علیہ السلام ہے، دوسری طرف شیطان ہے، اور پھر یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا ہے. اور ایک طرف جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسری طرف ابو لہب ہے. آج بھی اسی طرح ایک طرف اہل حق ہیں، ایک طرف اہل باطل. لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو باطل سے ٹکرا دیتے ہیں، اور پھر حق جو ہے وہ باطل کا جو ہے وہ بھیجا نکال دیتا ہے گویا، اور اس طرح باطل ہے ہی مٹنے والا. آیت نمبر 22، اس کائنات میں صرف ایک ہی معبود. فرمایا لو کانا فیہما آلہا، اور اگر ہوتے اس کائنات میں بہت سارے خدا، بہت سارے معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے، لا فسدتا، تو پھر زمین و آسمان میں فساد مچ جاتا. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، بس بہت بس پاک ہے اللہ عرش کا رب اس سب سے جو وہ بیان کرتے ہیں. اللہ کے ساتھ جو بھی وہ شرک بیان کرتے ہیں، اللہ وہ سب سے پاک ہے. آیات 30 سے 33 تک اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے. اولم یر الذین کفروا، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ بے شک آسمان اور زمین یہ ایک ہی تھے، ففتقناهما، بس پھر ہم نے انہیں علیحدہ کیا. تو پہلے جو ہے جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت کی سائنس کو یہ نہیں پتا، اس کے بعد بھی ایک عرصے تک لوگ جو ہے وہ سمجھتے رہے، اسٹیٹک یونیورس تھیوری چلتی رہی کہ زمین آسمان یہ ہمیشہ سے یوں ہی تھے. یہ تو اب جا کر 21ویں صدی میں جو ہے یہ بات سائنسدانوں نے سمجھی ہے کہ دس یونیورس واز کریٹڈ، اٹ ہیز اے بگننگ، اور جو بگ بینگ تھیوری لے کر آئے کہ یہ سب کچھ ایک دھماکہ ہوا، اس سے سب کا آغاز ہوا، اور یہ ایک ہی نیبولا تھا، یعنی یہ سب ایک تھا اور پھر یہ علیحدہ ہوا. تو یہ آیت بھی جو ہے یہ اس طرف اشارہ کریے کہ یہ کائنات جو ہے کریٹ کی گئی، اور پہلے زمین آسمان سب ایک تھے، اور پھر جو ہے ہم نے انہیں علیحدہ کیا. وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے بنایا پانی سے ہر چیز کو زندہ. تو مادہ تخلیق مٹی ہے، اور مادہ حیات کیا ہے؟ وہ ہے پانی. آپ دیکھیں گے جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں وہ پانی پر بیس کرتی ہیں، اور زندہ چیزوں کا جو بیسک یونٹ ہوتا ہے سیل کہلاتا ہے، اور سیل کے اندر 70-90% کیا ہے؟ پانی ہوتا ہے. اسے سائٹوپلازم کہتے ہیں، پروٹوپلازم کہتے ہیں، اس میں اکثر ہے کیا پانی. تو فرمایا کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ جو ہے کیا. افلا یؤمنون، تو کیا یہ ایمان نہیں لاتے؟ وجعلنا فی الارض رواسیا، اور ہم نے گاڑ دیے زمین میں پہاڑ، انتمید ابھی کہ وہ کہیں لڑک نہ جائے جو ہے ان کے ساتھ. وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون، اور ہم نے بنا دیے وسیع رستے، کشادہ رستے، تاکہ وہ جو ہے وہ رستہ معلوم کریں. اور تو یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ زمین کا بھی ایک تو جیو اسپیریکل ہے، دوسرا یہ کہ یہ جھکی ہوئی ہے ایک طرف کو، یہ اس کا جو ارتھ اور سن جو ایکسس ہوتا ہے اس پہ یہ 23 ڈگری کا زاویہ بنایا ہے، ترچھی ہے زمین، اس کا یہ ترچھا ہونا جو ہے اسے بیلنس کیا گیا ہے پہاڑوں کے ذریعے. اگر یہ پہاڑ نہیں ہوتے تو یہ اپنی روٹیشن میں لڑکی جاتی زمین. تو فرمایا وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے بنا دیا آسمان کو محفوظ چھت. وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ جو ہے اللہ کی آیات سے اعراض کر رہے ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج کو اور چاند کو. كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر ہیں. تو یہ بھی قرآن کی بہت بڑی حقیقت ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک بہت اچھا کہتے ہیں کہ قرآن از ناٹ اے بک آف سائنس، اٹس اے بک آف سائنس، یہ اللہ کے نشان ہیں، اللہ کی نشانیاں. لیکن پھر بھی سائنس کی بڑی موٹی موٹے اصول جو ہے اس میں بیان ہو گئے، جو کرسٹ آف دا میٹر ہوتا ہے وہ جو ہے قرآن سے مل جائے گا. تو آپ یہاں پہ بھی دیکھیں کہ کہا گیا کہ ہر چیز اپنے مدار میں حرکت کرے. جب سائنس شروع میں تھی تو وہ کہتی تھی زمین ساکت ہے اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے، پھر کاپر نیکس کے زمانے میں کہا گیا کہ نہیں نہیں یہ زمین ساکت نہیں ہے بلکہ زمین گھوم رہی ہے اور سورج ساکن ہے، سورج مرکز ہے. لیکن آج پتہ چلا کہ نہیں، یہ سب جو ہے وہ محض پرواز ہیں، اور سورج کا بھی اپنا ایک ایکسس ہے، اس کا بھی اپنا آربٹ ہے جس میں وہ حرکت کر رہا ہے. تو سکو محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. تو ہر چیز جو ہے یہاں پر متعلق ہے. آیت نمبر 35، موت آ کر رہے گی، انسان بھی ہمیشہ نہیں رہ سکتا. اس کائنات کی ہر چیز متحرک ہے، انسان بھی اسی طرح جو ہے گردش میں ہے، اور جو ہے چھوٹا پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، اور پھر جو ہے مر جانا ہے. اسی طرح فرمایا تنگی و خوشحالی آزمائش کے لیے. کلو نفسن ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم آزمائیں گے تمہیں شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ جو ہے بطور آزمائش. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تم سب نے لوٹ کر آنا. قیامت کب آئے گی؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا وہ وعدہ. اب یہ جو ہے مشرکین کے لیے سب سے مشکل چیز یہی تھی کہ آخرت کے بارے میں جو ہے کہ وہ کب آئے گی. ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں. تو فرمایا اب جواب اس کا یہ نہیں دیا کہ اتنے سال بعد آئے گی یا اتنے وقت میں آئے گی. بالکل اس طرح کا جواب ہے جیسے کوئی نالائق اسٹوڈنٹ پوچھتا ہے کہ رزلٹ کب آئے گا، تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ رزلٹ اس وقت آئے گا جب تمہارے پسینے چھوٹے ہوں گے اور تمہاری جگہ ذلیل ہو رہے ہوں گے اور تمہارے جو ہے وہ چتر پڑ رہے ہوں گے. تو اسی طرح کا جواب ہے. فرمایا لو یعلم الذین کفروا، اور اگر جاننے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، حین لا یکفون عن وجوہہم نارا، کہ اس وقت وہ نہیں ہٹا سکیں گے، نہیں دور کر سکیں گے اپنے چہروں سے آگ کو. ولا عن ظہورہم، نہ ہی اپنی پیٹھوں سے. ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے. یعنی قیامت کا دن وہ ہوگا جب چہروں کو بچا نہیں سکو گے آگ سے، اور نہ اپنی پیٹھوں کو، اور کوئی مددگار تمہارا نہیں ہوگا. قیامت اچانک آ جائے گی. آیت نمبر 40 میں فرمایا بل تاتیہم بختہ، بلکہ وہ آ جائے گی اچانک. فتبحتہم، پھر تم جو ہے اسے پھیر نہیں سکو گے. ولا تستطیعون ردہا، اور نہ ہی تم جو ہے اتنی استطاعت رکھ سکتے ہو کہ اسے پلٹا سکو. ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی تمہیں مہلت دی جائے گی. آیت نمبر 47، قیامت کے دن ہر عمل لایا جائے گا اور عدل کے ترازو میں تولا جائے گا. فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور ہم جو ہے رکھیں گے عدل کے ترازو. لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور اس دن کسی پر جو ہے وہ کسی جان پر بھی ظلم نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا، اور اگر وہ عمل جو ہے وہ رائے کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور کافی ہے ہم جو ہے وہ حساب لینے والے. اب یہاں سے دوسرا حصہ اس کا شروع ہو رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کئی انبیاء کرام کا ذکر سورت میں آ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام. پھر آگے آپ دیکھیں گے کہ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، پھر حضرت مریم، حضرت عیسیٰ. تو یہ سارے انبیاء کرام کا انشاءاللہ ذکر آ رہا ہے، اور انشاءاللہ کل جو ہے ہم اسے پڑھیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.